لیکن تھوڑا تھوڑا کام روز کرنے سے آدھی کتاب ہوگی. کتنی موٹی کتاب ہے یہ, اور ایک دن میں تھوڑا سا پڑھتے پتہ بھی نہیں چلتا, کام ہو جاتا ہے. مجھے ابھی دیکھ کے حیرت ہوئی, میں نے اتنا پڑھ لیا, ہم نے شروع سے ہم نے کیا تھا اس کو. یہ پابندی کی برکت ہے, پابندی سے جو کام کیا جاتا ہے وہ. یہ ذکر کا نعرہ کرنے سے بزرگ منع فرماتے ہیں, بے برکت ہی ہو جاتی ہے ذکر کا نعرہ کرنے سے, بے برکت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم, اما بعد. موائل حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے نجات کا طریقہ نام کا آواز پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. نجات کا طریقہ, صاحب شریعت خدا تعالیٰ کا قانون ہے, اور سب جانتے ہیں کہ قانون کسی شخص کی رائے اور خواہش سے نہیں بدل سکتا. البتہ قانون بنانے والا خود ہی بدل دے تو دوسری بات ہے, اور اسی طرح اگر سب لوگ قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو ان کے عمل چھوڑ دینے سے قانون نہیں بدل جاتا. خاص کر خدا تعالیٰ کے قانون, کیونکہ خدا تعالیٰ کی حکومت کا دار و مدار بندوں کی فرما برداری اور اطاعت پر نہیں ہے. اس کی فرما برداری کوئی کرے یا نہ کرے, ہر حال میں وہ سب کا بادشاہ ہے, تو پھر اس کا قانون کیسے بدلا جا سکتا ہے. اگر کوئی شبہ کرے کہ وحی نازل ہونے کے وقت خدا تعالیٰ خود ہی ہماری اس زمانے کی مصلحتوں کا لحاظ کر کے کوئی دوسرا قانون مقرر فرما دیتے, کیونکہ شریعت میں ہر زمانے کے لوگوں کی مصلحتوں کا لحاظ ہونا چاہیے, تو جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ قانون بنانے میں عام لوگوں کی مصلحت کا لحاظ کیا جاتا ہے, خاص خاص شخصوں کی شخصیت کا لحاظ اس میں نہیں ہو سکتا. اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ گورنمنٹ کے قانون کو سن کر اگر کوئی شخص بغیر لائسنس بندوق کی بارود اور چھبے سے نہیں بچ سکتا, بغیر لائسنس بندوق کی بارود اور چھبے نہیں بیچ سکتا, اس قانون کو سن کر اگر کوئی بیوقوف اور احمق ہی کہنے لگے کہ گورنمنٹ کے قانون میں بڑی تنگی اور سختی ہے, ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بارود اور چھبے خوب فروخت کیا کریں, لیکن انگریزی قانون لائسنس کی پخ لگاتا ہے جس کی وجہ سے ہم بارود چھبے آزادی سے نہیں فروخت کر سکتے, تو عقل مند اس کو یہی جواب دیں گے, قانون عام لوگوں کی مصلحت اور فائدے کا لحاظ کر کے مقرر ہوا کرتا ہے, نہ کہ کسی خاص شخصیت کی مصلحت کے لحاظ سے. کیونکہ اگر کسی خاص شخص کی مصلحت کی رعایت کی جائے اور ہر شخص کو بندوق اور بارود رکھنے کی اجازت دی جائے تو عام لوگوں کے امن میں خلل پڑ جائے, اور جس کا جو جی چاہے کر ڈالے, بیسیوں خون روزانہ ہوا کہیں, تو امن اور آرام کا تقاضا یہی تھا کہ ایسا جکڑ بند کر دیا جائے کہ عام طور پر اس کی اجازت نہ ہو, اگر یہ خاص خاص شخصوں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. یہاں اگر کسی شخص کا چال چلن اچھا ہو اور اسے کسی قسم کا اندیشہ نہ ہو اور وہ لائسنس بھی حاصل کر لے تو اس کو بارود اور چھبے کی اجازت ہو جائے گی. تو اس مثال سے معلوم ہوا کہ قانون عام لوگوں کی مصلحت کا لحاظ کر کے بنائے جاتے ہیں. اب جو لوگ شریعت پر اعتراض کرتے ہیں وہ غور کر کے دیکھیں کہ شریعت کا کوئی ایک قانون بھی عام مصلحت کی رعایت سے خالی ہے. ہاں بعض قانون میں مصلحت کی رعایت کرنے سے غور کر کے دیکھیں کہ شریعت کا کوئی ایک قانون بھی عام مصلحت کی رعایت سے خالی ہے. ہاں بعض قانون میں مصلحت کی رعایت کرنے سے عام مصلحتوں میں خلل پڑنے والا ہوتا ہے, اور اسی پر نظر کر کے شریعت پر اعتراض کرتے ہیں. جیسے اب آموں کی فصل آ رہی ہے, اس میں باغ والوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ شریعت نے بہت تنگی کی ہے کہ پھل آنے سے پہلے فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی, اور سبب اس وہم کا یہی ہے کہ شریعت کے قانون پر عمل کرنے میں اپنا ذاتی فائدہ مٹتا ہے. حالانکہ شریعت نے عام مصلحت کی وجہ سے یہ قانون مقرر کیا تھا, اور وہ عام مصلحت یہ ہے کہ پھل آنے سے پہلے فروخت کرنے میں احتمال ہے خریدار کو آئندہ خسارہ اور نقصان پہنچے گا, اس واسطے کہ اگر پھل نہ آیا تو اس کا روپیہ مفتی بیکار گیا, وہ کسی ایک کا نفع اس میں زیادہ ہو جائے, اور پھل آنے کے بعد فروخت کرنے میں عام لوگ اس مصیبت سے بچے رہتے ہیں. اگرچہ کسی ایک کو تھوڑے سے داموں کا نقصان اور خسارہ ہو, اور پھر غضب یہ ہے کہ بعض لوگ تو اس قانون میں تنگی کا وہم کر کے خود اس بات ہی سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ شریعت کا قانون ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کی غلط ہے. حالانکہ ان لوگوں کا یہ کہنا مولویوں پر محض الزام اور میرا بہتان ہے, اور اس کی وجہ علم کی کمی اور جہالت کی کثرت ہے. کیونکہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اس کے ترجمے کو پڑھا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ سب حکم جن کو مولوی بیان کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ہیں. اور بعض لوگ اس حکم کو شریعت کا حکم ہونے سے تو انکار نہیں کرتے لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں, ہم سے شریعت پر عمل کیسے ہو سکتا ہے, مولوی لوگ ہی شریعت پر عمل کر سکتے ہیں. خاص ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا نہیں چاہتے تو خدا کا دیا ہوا رزق بھی مولویوں کے واسطے ہی چھوڑ دو. یہ کیا انصاف ہے کہ شریعت پر عمل تو کریں تنہا مولوی اور خدا کا دیا ہوا رزق تم کھاؤ پیو تم. غرض کے شریعت میں تنگی نظر آنے کا راز یہ ہے کہ لوگ خاص اپنی اپنی مصلحتوں پر نظر کرتے ہیں, مگر جب شریعت کے قانون پر عمل کرنے میں اپنا فائدہ پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھتے تو شریعت کو تنگ سمجھتے ہیں. حالانکہ شریعت کا قانون یا کوئی دنیا کا قانون خاص مصلحتوں کے پورا ہونے کا ذمہ دار نہیں اور نہ ذمہ دار ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر شخص کی خاص مصلحتیں دوسرے شخص کی مصلحتوں سے جدا ہوتی ہیں, جن کا جمع ہو سکنا بھی محال ہے. پھر وہ سب کس قانون سے کس طرح پوری ہو سکتی ہیں؟ بلکہ قانون عام لوگوں کی مصلحتوں کی حفاظت کرتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ شریعت کا قانون عام مصلحت کے خلاف نہیں ہے. مثلاً اسی آموں کی صورت میں آپ کہتے ہیں کہ پھل آنے اور بڑے ہونے سے پہلے فروخت کرنے کی اجازت نہ دینا ہماری مصلحت کے خلاف ہے, کیونکہ اکثر آندھی وغیرہ سے پھول یا چھوٹے آم گر جاتے ہیں اور دام کم اٹھتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ نقصان خاص خاص لوگوں کا ہے یا عام لوگوں کا؟ ظاہر ہے کہ نقصان خاص خاص لوگوں کا ہے, کیونکہ اگر کسی جگہ 10,000 کی مردم شماری ہے تو مشکل سے وہاں 100 آدمی ایسے نکلیں گے جو کہ باغ رکھتے ہوں گے, باقی 9,900 وہ ہوں گے جو باغ نہیں رکھتے. بس شریعت نے یہ قانون مقرر کر کے ان 100 آدمیوں کی خاص خاص مصلحتوں کے مقابلے میں 9,900 آدمیوں کی مصلحتوں کو مقدم رکھا اور ان کا لحاظ کیا, کیونکہ پھل آنے سے پہلے فروخت ہونے میں کسی ایک کا فائدہ ہے لیکن اور باقی سب لوگوں کے نقصان کا خوف ہے. اور اگر مولوی کوئی شبہ کرے کہ ان بقیہ لوگوں کی اگرچہ وہ تعداد میں زیادہ ہو رعایت کرنا ضروری نہ تھا, کیونکہ یہ لوگ جب اپنی خوشی سے پھل آنے سے پہلے خریدتے ہیں تو نقصان خود گوارا کرتے ہیں, پھر ان کی رعایت کرنا کیا ضروری تھا؟ تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ بات وہی شخص کہہ سکا ہے جس کو اپنے پیٹ اور اپنی حوث کے دوزخ بھرنے کے سوا کوئی کام ہی نہ ہو اور دنیا میں اس کو کسی سے بھی محبت اور تعلق نہ ہو. یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ اگر کوئی بچہ آگ میں گرنے لگے اور مہربان باپ دوڑ کر اس کو پکڑ لے اور باپ کی یہ شفقت دیکھ کر کوئی شخص کہے کہ آپ نے نہایت تکلیف اٹھائی, آپ کو دوڑنے اور پکڑنے کی کیا ضرورت تھی, تو بچہ اپنے اختیار اور خوشی سے آگ میں گرتا تھا سو گرنے دیا ہوتا, تو بتلائیے عقل مند اس شخص کی بابت کیا فتویٰ دیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کو نہایت درجہ سنگدل اور بے رحم کہا جائے گا. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند عالم جو شفیق باپ سے بھی بدل جہاں زیادہ مہربان ہیں, کیونکہ وہ گوارا کرتے ہیں کہ ہم کو ضرر اور نقصان اٹھانے کی اجازت دے دیتے ہیں. غرض کہ وہ شبہ کہ شریعت میں تنگی اور دشواری ہے بالکل جاتا رہتا اور یہ بات ثابت رہی کہ دین میں نہایت سہولت اور آسانی ہے. البتہ عقل کی بعض تجویزیں سخت ہیں, جیسے یہی بات ہے جس کا اوپر ذکر تھا کہ عقل سخت مرض کے واسطے علاج بھی سخت تجویز کرتی ہے اور شریعت سخت مرض کے لیے سہل اور آسان علاج تجویز کرتی ہے. کتنا بڑا فرق ہے اسلام اور شریعت کے قاعدے اور عقل میں, کہ عقل تو سخت مرض کے واسطے تدبیر اور علاج بھی سخت تجویز کرتی ہے اور اسلام اور شریعت سخت سے سخت مرض کے واسطے بھی نہایت سہل اور آسان نسخہ تجویز کرتا ہے. اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ کیا مرض ہے جس کے لیے اس آیت میں علاج بتایا گیا ہے, اور مسلمانوں کی خصوصیت اور وجہ سے نہیں کہ دوسروں میں وہ مرض نہیں ہے. دوسروں میں تو ایسے مرض ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ مسلمان ان سے بالکل بچے ہوئے ہیں, بلکہ مسلمانوں کی خصوصیت اس واسطے کی گئی ہے کہ دوسروں سے ہمیں کیا غرض, نیز دوسرے قرآن کی آیتوں پر کان ہی کب پھرتے ہیں. پھر مسلمانوں کے اندر اس مرض کو دریافت کرنے کے بعد ان امراض کے سبب کو دریافت کیجیے, تو مرض کی نسبت تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مرض ہو تو بتلایا جائے. ہماری قوم کی تو یہ کیفیت ہے کہ اس کی کوئی بھی حالت درست نہیں, کیونکہ ہماری دو حالتیں ہیں, ایک دنیا اور دوسرے دین, اور پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کے کئی کئی جز ہیں, اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ دین کی ضرورتوں کے ساتھ دنیا کی ضرورتوں کے بھی ایک بہت بڑی فہرست بتلائی جاتی ہے. خاص کر اس وقت لیڈروں کی رائے یہ ہے اس وقت لیڈروں کی رائے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی اصلاح درستی نہ کی جائے گی تو دین کی کیا اصلاح درستی ہو سکتی ہے. افسوس ان اصلاح کرنے والوں نے جتنی اصلاح کی کوشش کی اس قدر مسلمانوں میں مرض بڑھتا گیا, کیونکہ مرض اور بیماری کچھ اور ہے اور علاج کیا کچھ اور, جس میں مرض کا بڑھنا لازمی ہے. اس وقت کے لیڈر مسلمانوں میں سب سے بڑا مرض روپے کے نہ ہونے کو سمجھتے ہیں. اس وقت کے لیڈر مسلمانوں میں سب سے بڑا مرض روپے کے نہ ہونے کو سمجھتے ہیں کہ اگر روپیہ ہوتا تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. صاحب, جہاں روپیہ بہت سا ہے وہاں کیا نور برس رہا ہے؟ ذرا امیروں کی حالت کو دیکھ لیجئے. اگر روپیے کا نہ ہونا دین کی کمزوری کا سبب ہے تو امیروں میں دین زیادہ ہونا چاہیے تھا, اس لیے کہ ان کے پاس روپیہ زیادہ ہے. آج کل تو مشاہدے کی بڑی پرستش ہوتی ہے, سو آپ مشاہدہ کر لیجئے کہ روپیے والوں میں دین زیادہ ہے یا غریبوں میں. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک طرف سے چند غریبوں اور چند امیروں کو لے لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ دیندار زیادہ کون ہے. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. حضرت ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی جس طرح موت یقینی ہے اور بغیر تلاش اپنے وقت پر آ جاتی ہے, اسی طرح رزق بھی یقینی ہے. اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بندے کو خود ڈھونڈ لیتا ہے, بلکہ موت سے بھی زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے, کیونکہ موت نہیں آتی جب تک کہ بندہ اپنا رزق تمام کا تمام نہیں کھا لیتا. پس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے. متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے کہ حق عبدیت ادا ہوتا ہے تدابیر اختیار کرنے سے, مگر اس طلب میں اجمال ہو, کاوش اور اجتہاد نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے. سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمانوں کو سلام کرنا چاہیے, خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو, کیونکہ سلام اسلامی حق ہے, کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا, اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قدوم مدینہ طیبہ کے بعد اہم واقعات میں سے یہ تیسرا اور آخری اس باب کا واقعہ ہے, اس فصل کا. واقعہ نمبر 3, مدینہ طیبہ میں بئر روما کا ایک کنواں ہے. پانی شیریں تھا اور دوسرے کنواں کا پانی کھارا تھا, اور اس کا مالک ایک یہودی تھا. وہ پانی بیچا کرتا تھا, اس سبب سے مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے ڈول اس میں جاری کر دے اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خالص اپنے مال سے خرید لیا اور وقف کر دیا. سبحان اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. Yeah, we didn't have to carry on.